بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 10 اکتوبر 2014 مسجد جامع القرآن قرآن اکیڈمی لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم جناب حافظ عاقل سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں تذکیر بالقرآن کے حوالے سے سورہ منافقون کی ابتدائی آیات کی روشنی میں نفاق کی حقیقت کے موضوع پر خطاب فرمایا. سماعت فرمائیے.
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. آمين يا رب العالمين. ذات محترم قرآن مجید کی آخری حصے کی جن صورتوں کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں ترتیب کے ساتھ سلسلے وار مطالعہ، اس میں اب سورہ منافقون کا انشاءاللہ آغاز ہوگا. سورہ جمعہ کے بعد یہ سورہ منافقون ہے. قرآن مجید کا یہ حصہ وہ ہے کہ یہاں پر 10 سورتیں اکٹھی آئی ہیں، مدنی سورتیں. مکی مدنی کی بات پہلے بھی ہوئی ہے، آپ لوگ بھی دیکھتے ہوں گے قرآن کو پڑھتے ہوئے، فلاں سورت کے آگے مکیہ، فلاں کے آگے مدنیہ. ایسا نہیں کیا گیا کہ مکی صورتیں پہلے اکٹھی کر دی گئی ہوں اس کے بعد مدنی صورتیں آ گئی ہوں، بلکہ اپنی قرآن کی خاص ترتیب ہے، اس کے اندر اپنی حکمت ہے. کچھ لوگوں نے اس کو موضوع بنایا ہے، اس کے اشارات میں کر چکا ہوں، اس وقت اس کی تفصیل کا موقع نہیں ہے. لیکن یہ واحد مقام ہے کہ 10 صورتیں مدنی اکٹھی ایک جگہ آئیں گی. پورے قرآن میں اس کی اور کوئی مثال اور نظیر موجود نہیں. ان 10 میں سے بھی 5 مسبحات ہیں، ان میں ان کا آغاز تسبیح باری تعالی سے ہے، سبح للہ یا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. ان میں سے سورہ حدید، اس کا آغاز وہاں سے ہوا، وہ پڑھ چکے ہیں ہم، پھر سورہ مجادلہ ہے، پھر سورہ حشر ہے، پھر سورہ ممتحنہ ہے، اس کے بعد سورہ صف، جس پر وقت ہمیں زیادہ لگانا پڑا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت، اور اسی مقصد بعثت کے حوالے سے جو خاص تکمیلی شان ہے، اس میں جہاد و قتال، اس کی اہمیت. اور اگلی سورہ سورہ جمعہ اس انقلابی پروسیس کے لیے انقلابی جماعت کی تیاری کیسے ہو، اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، کیسے وہ جماعت تیار کی، وہ رہنمائی سورہ جمعہ میں ہے. اس کے بعد سورہ منافقون، یہ ساتویں سورت ہے کہ اب ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. کیا ربط ہے ان کے اندر، اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ دین کے تقاضے سامنے آ رہے ہیں. لم تقولون ما لا تفعلون، کیوں کہتے ہو وہ جس پر تمہارا عمل نہیں. اللہ کو رب مان لیا تو رب کی ہر حکم کے آگے سر تسلیم خم ہونا چاہیے. یہ تو ایک اب نارمل سی بات ہے کہ ایک شخص کہے کہ میں کسی سے کہے کہ میں تمہیں اپنا آقا اور مالک مانتا ہوں، میرے نزدیک تمہارا وہ مقام ہے، لیکن تمہاری احکام پہ عمل نہیں کروں گا، تمہاری بات نہیں مانوں گا. کوئی بڑا صالح نوجوان، بظاہر صالح نوجوان ہو اور وہ اپنے باپ کی بہت ادب احترام عزت بھی کرتا ہو، اور کسی موقع پر آ کے وہ کہہ دے کہ نہیں جی، آپ کی عزت تو اپنی جگہ ہے لیکن آپ کی کوئی بات میں نے نہیں ماننی، تو اللہ وہ تو رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، محسن ہے، سب کچھ جو کچھ ہمارے پاس ہے اس کی عطا ہے. لہذا لم تقولون ما لا تفعلون، ایک طرف اس پر ایمان کا دعویٰ ہے، دوسری طرف عمل اس کے برعکس ہے. جو دین کے تقاضے سامنے آ رہے ہیں، آگے بڑھ کر لبیک کہو، وہ رب اور مالک بھی ہے اور سب سے زیادہ محبت بھی اس سے ہونی چاہیے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، سچے اہل ایمان جو بھی ہیں وہ سب سے بڑھ کر محبت رکھتے ہیں اللہ سے، اور یہ بالکل لاجیکل بات ہے. محبت کسی ایسی شخصیت سے ہوتی ہے جس کے اندر کوئی خوبی ہے، تو تمام اچھی خوبیوں کا منبع اور سرچشمہ تو وہ ہے. اور پھر یا محبت اس سے ہوتی ہے جس کے احسانات ہیں ہم پر، تو سب سے بڑا محسن وہ ہے، کسی اینگل سے دیکھ لیں. اب سورہ صف میں یہ بات آئی، تقاضے یہ ہیں، حضور پر ایمان دے آئے، اللہ کو مان لیا، اب چلنا یہ ہے، راستہ یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن یہ ہے، اس کے لیے تمہیں ان کے دست و بازو بننا ہوگا. اللہ کو محبت ان سے ہے یہ بھی کہہ دیا گیا. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا، اللہ تعالیٰ تو اپنے ان بندوں سے محبت کرتا ہے جو اس کے رستے میں جہاد اور قتال کرتے ہیں صفے مان کر. میں نے عرض کیا تھا نا کہ یہ وہ آیات ہیں جو آج کی جو ابلیسی تہذیب ہے اسے بہت زیادہ کھٹکتی ہے، اور اسی کی وجہ سے مسلمانوں کو اور اسلام کو اور قرآن کو بھی معاذ اللہ کہتے ہیں کہ دہشت گردی کا سبق تو کتاب قرآن میں. لیکن یہ اللہ کا کلام ہے، ہم تو مانتے ہیں، تو پھر سمجھیں اسے کیا ہے، یا ان کی باتوں پر کان دھریں. پھر ہمارے اندر کانفیڈنس ہونا چاہیے، یہ الحق ہے، باقی سب باتیں. ذالک بان اللہ هو الحق، اللہ ہی ہے اور اسی کی بات حق ہے. وانما یدعون من دونہ هو الباطل، اس کے سوا جس کو بھی پکارتے ہیں وہ سب باطل ہیں. اب یہ سارے تقاضے سامنے آ گئے، اگلی صورت آ رہی ہے منافقون. لفظ منافقت کا ذکر تو بہت ہوتا ہے، ہم ایک دوسرے کو بھی کبھی کبھی، یہ تو بڑا منافق آدمی ہے، جس کا عام مفہوم کیا ہے، کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے، اس کا تو کوئی اعتبار ہی نہیں ہے، اس کے نہ وعدے کا اعتبار ہے نہ کسی بات کا اعتبار ہے کہ یہ جو کہہ رہا ہے یہ صحیح ہے یا غلط ہے. منافق ایک ہے صاحب کردار شخص اور ایک ہے منافق. ایک کامن سینس بھی اس کا ایک ادراک رکھتی ہے کہ جو شخص جھوٹ بولنے والا ہے، جو وعدہ خلافی کرنے والا ہے، جو ابھی کچھ ہے اور تھوڑی دیر کے بعد کچھ اور ہے، جو گرگٹ کی طرح رنگ بدلنے والے ہیں، وہ منافق ہیں. تو نہ اس اب یہ سورہ منافقون آ رہی ہے، یہ پوری سورت اسی سے بحث کرتی ہے، منافقت کیا ہے، اس کے مظاہر کیا ہیں، اور انسان اگر اسی رستے پر چلتا جائے تو کس بدترین انجام تک پہنچتا ہے. اور پھر اسی سورہ مبارکہ میں یہ بھی مضمون آ گیا کہ منافقت اگر یہ مرض جو ہے اس کی چھوت محسوس ہو تو اس کا علاج کیا ہے. اس لیے کہ جہاد اور قتال سے جی چرانا اصل میں سب سے بڑا سبب یہ ہے، دین کے تقاضوں سے روگردانی کرنا، مان تو دیا اللہ کو بھی، مان لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول ہیں، لیکن ان کی تعلیمات پر عمل نہیں کر سکتے. اب اس میں جب تک معاملہ یہ رہتا ہے، یہاں بھی سمجھ لیجئے کہ کوتاہی تو ہر ایک سے ہوتی ہے، چھوٹی بھی اور بڑی بھی، جب تک انسان کو اپنی کوتاہی کا احساس رہے کہ ہاں دین کے تقاضے تو یہ ہیں میں پورا نہیں کر پایا، کچھ نہ کچھ شرمندگی رہے، اس کے حوالے سے وہ اللہ سے بھی استغفار کرتا رہے، تو ایسا بالکل ممکن ہے، اسے ہم منافقت نہیں کہیں گے. لیکن اسی لائن پر چلتے چلتے ایک شخص جو ہے جب وہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ بھئی اب میں کب تک معافی مانگوں اللہ سے، یا لوگوں کی نگاہ میں جو ہے وہ میں نکو بن رہا ہوں کہ باقی لوگ دین کے کام میں آگے بڑھ رہے ہیں میں پیچھے رہ گیا ہوں، کال آتی ہے قتال اور جہاد کی اور لوگ آگے جا رہے ہیں، جس سرفروشی دکھا رہے ہیں اور میں بہانے کر کے پیچھے بیٹھا ہوا ہوں. اب اس کے اندر اگر وہ جھوٹے بہانے شروع کر دے اور اپنے اس طرز عمل کے لیے کوئی جواز دینا شروع کر دے، بجائے اس کے کہ وہ فیل کرے کہ ہاں مجھے میرے اندر کمی ہے، کوتاہی ہے، مجھے اس کی اصلاح کرنی چاہیے، مجھے اس پر اپنے رب سے استغفار کرنا چاہیے، یہ ابھی ایمان کا درجہ رہتا ہے. جب اس پر ڈٹائی شروع ہو جائے اور پھر فلسفیانہ انداز سے ان تصورات کو نگیٹ کرنا شروع کر دے کہ نہیں قرآن تو یہ کہتا ہی نہیں ہے، دین کے تو یہ تقاضے ہی نہیں ہے، اب یہ ہے گویا کہ یہاں سے نفاق کا برس شروع ہو گیا. فی قلوبہم مرض، قرآن نے اسے ایک مرض قرار دیا ہے، بیماری ہے، روگ ہے. ایک نارمل انسان جو ہے جس چیز کو حق سمجھتا ہے اس کے مطابق کام کرتا ہے، اب نارمل شخص وہ ہے کہ جو کہے تو میں یہ بھی مانتا ہوں، اب سگریٹ پینے والے ہیں اگر ان کے اندر ویل پاور ہے، انہیں سمجھ میں آ گیا کہ یہ صحت کے لیے نقصان دہ ہے اور اس کے اندر کبھی کا پہلو ہے میرے لیے نقصان ہے، ایک شخص بچ جائے گا. لیکن جو کمزور ویل پاور والے ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں چھوڑنا، چھوڑ نہیں پاتے. تو نارمل بیہیویئر کیا ہے کہ اللہ رسول کا جو حکم آیا سر تسلیم خم ہے، ہر چے بادہ باد. اور اب نارمل بیہیویئر کیا ہے کہ اللہ کا حکم تو ہے لیکن جانتا ہوں ثواب اطاعت و زہد پر طبیعت ادھر نہیں آتی. یہ ایک طرح کی اب نارملٹی ہے. اور یہ پھر مرض تب بن جاتا ہے جب اپنے اس جو اس روش پر جو کوتاہی والی ہے، جس کے اندر یوں کہنا چاہیے کہ جو ایک سٹینڈرڈ ہونا چاہیے مسلمان کے کردار کا، اس سے ہم جب نیچے اتر جاتے ہیں، اب اپنے اس عمل کو جب جواز دینا شروع کر دیتے ہیں، اس کو ڈیفینڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کے اوپر ڈٹائی بڑھتی جاتی ہے، یہ ہے نفاق کا مرض. فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں ایک روگ ہے. سورہ بقرہ میں تو یوں آیا تھا، ویسے یہ مضمون بڑی تفصیل کے ساتھ منافقین کے ہتھ کنڈے کیا تھے، ان کی حرکتیں کیا تھیں، اور وہ کس طریقے سے مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ سازشوں کے اندر مصروف تھے، اور کیسے اسلام دشمن قوتوں سے ان کے براسم تھے، بڑا خوب پول کھولا گیا ہے. سورہ نساء میں تفصیل کے ساتھ ہے اور پھر سورہ توبہ میں کلائمیکس. مضمون بار بار آیا ہے، اس کی اہمیت بہت ہے. اب یہاں دیکھیے ایک الگ صورت سورہ منافقون اس نام سے موجود ہے، لہذا اس کو اچھی طرح سے سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک بڑی عجیب بات آپ کو لگے گی لیکن بہت بڑی حقیقت ہے، جو ایک حدیث میں آئی ہے کہ نفاق کے مرض سے اپنے آپ کو محفوظ وہی سمجھتا ہے کہ جو منافق ہے، اور جو سچا صاحب ایمان ہے، مومن ہے، اسے ہر وقت اندیشہ رہتا ہے کہ کہیں نفاق کا مرض مجھے لاحق نہ ہو جائے. یہ وائرس جو ہے مجھ پر حملہ آور نہ ہو جائے، یہ مرض نفاق. ما امینہ الا المنافق، اپنے آپ کو معمون اور محفوظ سمجھتا ہے اس سے وہی کہ جو خود منافق ہے. بات عجیب سی ہے، یعنی منافق جو ہے اسے نظر نہیں آ رہا ہوتا کہ میں منافق ہوں، اور وہ کوئی پریشانی کا شکار نہیں ہوتا کہ میں کس بدترین انجام کی طرف جا رہا ہوں اور حقیقی ایمان کے تقاضے کیا ہیں. لیکن ہر صاحب ایمان کو خطرہ رہتا ہے کہ یہ وائرس مجھے نہ لاحق ہو جائے، جو سچا صاحب ایمان ہے. غالب کا ایک شعر یاد آتا ہے اس موضوع پر، مصرع ہے کہ رہا کھٹکا نہ چوری کا، دعا دیتا ہوں راہزن کو. چور سارا کچھ میرا اٹھا کے لے گیا ہے، اب مجھے کسی چوری کا خدشہ نہیں ہے، اندیشہ ہی نہیں ہے، اس لیے کہ میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں کہ جس کی مجھے فکر ہو کہ اس کی حفاظت کرنی ہے، اس کو بچا کے رکھنا ہے. تو جو راہزن جو ہے وہ سب کچھ لوٹ کے لے گیا، اب اس کا ایک فائدہ یہ ضرور ہوا کہ اب مجھے چوری کا کوئی اندیشہ نہیں. رہا کھٹکا نہ چوری کا، دعا دیتا ہوں راہزن. ایمان کی پونجی جس سے رخصت ہو چکی ہے، یہ ایمان کو گھن کی طرح کھا جاتا ہے مرض نفاق. چنانچہ وہ شخص ظاہراً مسلمان ہوتا ہے اور اسلامی قانون اور شریعت کی روح سے اسے مسلمان سمجھا جائے گا جب تک کہ زبان سے کلمہ پڑھ رہا ہے اور زبان سے جو اسلام کے بنیادی اصول ہیں اور جو معتقدات ہیں ان کا اقرار کر رہا ہے. ایک وہ ہے جو زبان سے انکار کر دے، وہاں پھر تکفیر کا مسئلہ آئے گا. لیکن جب تک عمل میں منافقت ہے، اندر سے ایمان رخصت ہو چکا ہے، زبان پر شہادت موجود ہے، مسلمانوں میں سمجھا جائے گا. اسی لیے ان کو مارے آستین بھی کہا جاتا ہے. یہ منافقین کون ہیں؟ یہ آستین کے سانپ ہیں، مسلمانوں کی صفوں میں ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں. آپ انہیں کسی کو منافق کا لیبل لگا دینا یہ بھی پسندیدہ بات نہیں ہے. ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں طرز عمل اگر کوئی شخص یہ کرے تو یہ منافقت کا ایک اظہار ہوگا، فلاں کام جو ہے یہ بھی منافقوں والے کام ہیں، فلاں کام منافقوں والے کام ہیں. لیکن ایک شخص کو معین طور پر کہہ دینا بھائی یہ منافق ہے، اس سے روکا گیا، منع کیا گیا، پسندیدہ نہیں ہے. جب تک کلمہ پڑھ رہا ہے مسلمان کہو اسے، جب تک اقرار کر رہا ہے، جب تک ایمانیات میں سے کسی بنیادی رکن کا انکار نہیں کرتا. مثلا سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ کلمہ تو یہ قادیانی بھی پڑھتے ہیں، نماز روزے کے بھی قائل ہیں، لیکن سب سے بڑی بات یہ کہ ایمان بالرسالت کا جو ایک انتہائی اسینشل اور اٹرنل پارٹ ہے، ختم نبوت، اس کو نہیں مانتے. ایمان بالرسالت نہیں ہے، لہذا ان کی تکفیر ہو گئی، یہ دھوکے باز ہیں. وہ مانتے ہیں، اس کے بعد ایک اور نبی کو مانتے ہیں، اور پھر وہ بات زبان پر آ گئی تھی مرزا ناصر احمد کے، کہ جب یہ 1974 میں تحریک چلی اور پھر بھٹو صاحب اس وقت وزیر اعظم تھے اور انہوں نے ایک اسمبلی کے اندر ایک کمیشن قائم کر دیا اور وہاں پر بلایا گیا کہ یہ قادیانیوں کا کیا موقف ہے، اور پارلیمنٹ کے لیول پر وہ سارا جو ہے جوڈیشل پروسیس ہوا ہے، اور اس کے اندر جب ان سے سوال کیا گیا کہ اچھا آپ کہتے ہیں کہ ہم حضور کو بھی مانتے ہیں، البتہ ہم غلام احمد قادیانی کو بھی نہیں مانتے ہیں، اچھا یہ بتائیے کہ اگر آپ جو شخص غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانتا اسے آپ کیا کہتے ہیں، مسلمان یا کافر؟ اس نے کہا وہ تو ہمارے نزدیک کافر ہے. یہاں سے وہ ٹریپ میں آیا، اور بہرحال حقیقت بھی یہی ہے. چنانچہ یہ ختم نبوت کا انکار کر کے ہم سب ان کے نزدیک کافر ہیں، وہ مانتے ہیں لیکن خود اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، تو ختم نبوت کا انکار صریحاً کفر ہے، کوئی شک ہی نہیں، بات ختم. بلکہ انشاءاللہ بہت جلد اس ختم نبوت کے حوالے سے جو ہم یہ بہت سے ہماری دینی جماعتیں ہیں ان کے چیپٹرز ہیں جو اس پر کام کر رہے ہیں کہ قادیانیوں کا اصل فتنہ کیا ہے، کیسے وہ برغلاتے ہیں، عام آدمی کو کیسے ٹریپ کرتے ہیں، اور اس حوالے سے جو اویئرنیس ہے، تو ایک خطبہ جمعہ انشاءاللہ میں کراؤں گا ان میں سے کسی صاحب علم کا جو یہ کام کر رہے ہیں اس فیلڈ کے اندر ہیں، اس کے اسپیشلائزڈ ہیں، تاکہ اس کی اویئرنیس عام ہو. یہ مضمون ضمنی طور پر آ گیا تھا لیکن حقیقت یہ ہے. بہرحال تکفیر تب ہوگی، شارٹ آف دیٹ تکفیر نہیں ہوتی، تکفیر نہیں ہوتی. تو یہ ہے منافقین جو مسلمانوں کے اندر ہیں اور مارے آستین ہیں، یہ آستین کا سانپ ہے. سب سے زیادہ تو ان سے ڈرنے کی ضرورت ہے. باہر کا دشمن تو کھلا دشمن ہے، یہ دشمن کے سب سے بڑھ کر آرائے کار بنتے ہیں، اور حقیقت بھی یہ ہے اس وقت. تو یہ مضمون بہت اہم ہے. ہم یہ سمجھے کہ یہ ذکر کسی اور کا ہو رہا ہے، ہمارا نہیں ہے، تو یہ ہماری بہت بڑی غلط فہمی ہے. صحابہ کرام کو اپنے بارے میں اندیشہ رہتا تھا. ایک صحابی کے بارے میں واقعہ آتا ہے، ایک عجیب کیفیت کے اندر گھر سے نکلے اور زبان پر الفاظ ہیں نافقہ حنزلہ، نافقہ حنزلہ، نافقہ حنزلہ. ان کا نام حنزلہ، حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالی عنہ، انصاری صحابی. یہ کہتے ہوئے پریشانی میں نکلے ہیں کہ حنزلہ تو منافق ہو گیا، حنزلہ تو منافق ہو گیا، حنزلہ تو منافق ہو گیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوئی راستے میں. انہوں نے پوچھا بھائی کیا ہوا، ایسا کیا مسئلہ ہو گیا؟ تو کہنے لگے کہ نفاق یہی تو ہے نا کہ ہماری حالت ظاہر ذہن کچھ ہے، اندر کچھ ہے. جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، آپ کی محفل میں ہوتے ہیں، آپ کی صحبت سے فیضیاب ہو رہے ہوتے ہیں، ہماری ایمانی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے. جب ہم اپنے گھر بار میں آ جاتے ہیں اور بچوں کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ ہوتے ہیں، ایمانی کیفیت وہ نہیں رہتی، اور دنیا کے کاموں میں مشغولیت جو ہے طرف اس طرف رجحان ہو جاتا ہے. تو یہ تو نہیں، یہی تو نفاق ہے. انہیں پریشانی ہوئی اپنی اس کیفیت سے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ یقینی طور پر اس کا جواب دے سکتے تھے، لیکن انہوں نے فرمایا کہ یہ کیفیت تو میری بھی ہے، چلو چلتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ان سے پوچھتے ہیں، ان سے رہنمائی لیتے ہیں. پہنچ گئے، حضرت حنزلہ نے اپنی کیفیت بیان فرمائی. آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی کہ یہ نفاق نہیں ہے. یہ ایمان کا لیول تو بڑھتا اور گھٹتا رہتا ہے. نماز میں اور کیفیت ہوگی، جس جو واقعی نماز پڑھ رہا ہے اللہ کو سمجھتے ہوئے کہ میں اللہ کے دربار میں حاضر ہوں. اور جب ایک شخص بزنس میں لگا ہوا ہے، کاروباری زندگی میں ہے اور مصروفیات میں ہے، ظاہر بات ہے کہ وہ کیفیت نہیں ہوگی. یہ تو ایمان کے کیفیات ہیں، نفاق نہیں ہے. اور اگر جو کیفیت میری محفل میں تمہاری ہوتی ہے ایمانی، وہ مستقل اور دائم ہو جائے، تو فرشتے تم سے تمہارے بستروں پر مسافہ کریں. یہ کیفیات تو کبھی کبھی کسی کو نصیب ہوتی ہیں. ساعتن فساعتن فإنها یا حنظرہ تو ساعتن فساعتن، یہ تو کبھی کبھی نصیب ہونے والی ہے. لہذا گھبراؤ نہیں، یہ نفاق نہیں ہے. تو صحابہ کو اتنا اندیشہ رہتا تھا اپنے بارے میں نفاق، اور قرآن مجید نے اس کو ایک اہم موضوع کے طور پر رکھا ہے. چنانچہ اب سورہ صف اور سورہ جمعہ، اس کے ذریعے ایک واضح پیغام آ گیا کہ مسلم امہ کو کرنا کیا ہے. اب اس سے جو پیچھے ہٹ رہا ہے، اگلی سورت کا عنوان ہے منافق، سورہ منافقون. کیونکہ پہلے ہی آیت کے اندر یہ لفظ موجود ہے، اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله. اے نبی، جب یہ منافق آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو گواہ بنا کر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. واللہ یعلم انك لرسول، اللہ کو خوب معلوم ہے کہ اے نبی کہ آپ اس کے بھیجے ہوئے ہیں، آپ نے، اللہ ہی نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے، اللہ سے بڑھ کر کون جانتا ہے. واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اور لیکن اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹ بول رہے ہیں. بات بڑی عجیب سی ہے لیکن بڑی لطیف حقیقت ہے. اس میں جو کہہ رہے ہیں وہ تو امر واقعہ ہے، جھوٹ کیا ہے، دل سے نہیں مانتے اور قسمیں کھا کر کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو اللہ کا نبی مانتے. ان کا عمل، ان کا طرز عمل، ان کا کردار وہ بتا رہا ہے کہ آپ کو اللہ کا نبی نہیں مانتے دل سے. تو بات تو سچ کہہ رہے ہیں لیکن یہ ہے جھوٹے. واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. یہاں سے تو سورت کا آغاز ہو رہا ہے اور یہ اس کا زمانہ نزول کیا ہے یہ بھی آپ سمجھ لیجئے. کیونکہ اس سورہ مبارکہ میں ایک واقعے کی طرف تفصیلی اشارہ ہے. تو اب وہ واقعہ پیش آیا تھا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بنی مستلق سے واپس آ رہے تھے اور یہ شعبان سن 6 ہجری کا واقعہ ہے. چنانچہ اس وقت واپسی پر ایک واقعہ پیش آیا اور منافقین کا سردار بھی وہاں پر جو تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا جہاد میں عبداللہ ابن ابئی. بہرحال اس نے ایک مسئلہ کھڑا کیا, اس کا ذکر آئے گا انشاءاللہ. اس سارے واقعے کا ذکر اس سورہ مبارکہ میں موجود ہے. تو لہذا اس کا شان جو ہے زمانہ نزول اس کا تعین بڑا آسان ہے اور وہ ہے سن 6 ہجری شعبان سن 6 ہجری. یہ سورہ مبارکہ اس اعتبار سے بہت جامع ہے اگرچہ پیچھے بھی میں نے عرض کیا سورہ نساء میں اور سورہ توبہ میں بہت تفصیلی ذکر ہے, انشاءاللہ اس کا حوالہ بھی آئے گا. میں ابتدائی آیات جو ہے ان کا آغاز کرتا ہوں آج اس کے ترجمے سے, انشاءاللہ پھر تفصیلات آئندہ آئیں گی. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ, ترجمہ کر چکا ہوں. واللہ یعلم انك لرسول واللہ یشهد ان المنافقین لکاذبون. اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹ بول رہے ہیں. اس سے ایک بات واضح ہوئی کہ زبان سے کلمہ پڑھنے میں تو وہ آگے ہیں سب سے آگے. ذرا کوئی شک کرے گا ابھی کلمہ پڑھ دیا, ہم سچے اور پکے مسلمان ہیں, اپنا کوئی عمل گواہی کے طور پر پیش کر دیا, میں نے بیت اللہ کی چھت پہ کھڑے ہو کر اذان دی ہے, کسی کو میرے ایمان میں شک ہے؟ یہ بھی تھے کہنے والے جنہوں نے اسلام کا اس ملک کے اندر ملک خداداد پاکستان میں اسلام کی جڑوں کو کھودنے میں جس نے سب سے بڑا کردار ادا کیا وہ کہتا ہے کہ میں نے بیت اللہ کی چھت پر کھڑے ہو کے اذان دی. اپنے ایمان کے اظہار میں دوسروں سے آگے. لیکن واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون, اللہ کی گواہی ہے کہ جھوٹ بولتے ہیں, اندر سے نہیں مانتے, یہ صرف زبان سے کہہ رہے ہیں. اتخذوا ایمانہم جنتاً, انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے. فصدوا عن سبیل اللہ, اور پھر یہ خود بھی اللہ کے رستے سے رک جاتے ہیں اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں. آخر مسلمانوں کے معاشرے میں بڑی آسانی سے پہچان ہو جاتی ہے کچھ ہی عرصے کے اندر, تھوڑا وقت لگتا ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ اس کی یہ مرض کہاں سے شروع ہوتا ہے, انسان کی یہ کمزوری کہ دین کے مطالبات سامنے آ گئے ہیں لیکن ان پر عمل نہیں کر سکتے تیار. اور اس میں سب سے بڑا معاملہ جو سب سے بڑا امتحان بن جاتا ہے وہ جہاد و قتال کا معاملہ ہے. وہ مرحلہ آ گیا, یاد فرض کر دیا گیا, نکلو. اب جان اور مال تو سب سے زیادہ عزیز ہے. اب ایک کوتاہی یہ ہے کہ انسان کہے کہ نہیں میں اپنی اصلاح کر لوں گا, ہاں مجھ سے کوتاہی ہوئی غلطی ہوئی, یہ ابھی تک ایمان کے اس آپ دائرے میں شامل ہیں. اندرونی ایمان کی بات ہو رہی ہے, زبان سے تو سب کو مسلمان کہیں گے حقیقی ایمان, لیکن جب اس پہ ڈٹائی شروع ہو جاتی اور اپنی ان کمزوریوں پر اور کوتاہیوں پر جو ہے پردہ ڈالنے کے لیے پھر انسان جھوٹ بولنا شروع کر دیتا ہے کہ میری یہ مجبوری ہے میں نہیں جا سکتا, غلط بیانی, میری یہ مجبوری ہے اس وقت میں خرچ نہیں کر سکتا, میں دین کے اس تقاضے کو پورا اس وقت نہیں کر سکتا, یہ میرا عذر ہے. یہاں سے اب یہ مرض باقاعدہ شروع ہو گیا. اس کے اندر ایک ڈائمنشن اور آگے بڑھتی ہے. جب انسان دیکھتا ہے کہ میں نے کئی دفعہ بہانے کیے اور اپنے آپ کو بچا لیا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ خاص طور پر یہ ہوتا تھا کہ آپ کو خوب پتا ہوتا تھا کہ یہ شخص سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے, لیکن جس نے بھی آ کر کبھی کوئی عذر پیش کیا، کوئی بہانہ پیش کیا، آپ نے کبھی اس سے آرگو نہیں کیا، ٹھیک ہے تمہیں اجازت جاؤ. اور وہ بڑے خوشی خوشی جاتے تھے کہ دیکھو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت حاصل ہے، لہذا اب ہمارے پاس ایک سند ہے کہ ہم یہاں پر بیٹھے ہیں تو حضور کی اجازت سے بیٹھے ہیں، یاد کے لیے نہیں نکلے تو ہمارے پاس یہ ایک بڑی معقول وجہ موجود ہے. لیکن کتنی دفعہ وہ معذرتیں کریں گے؟ کچھ عرصے کے بعد پھر انہیں احساس ہو جاتا تھا کہ بار بار معذرت سے اب ہماری زبان کا اعتبار اٹھ گیا. اب اپنی بات میں زور پیدا کرنے کے لیے قسم کا اضافہ، قسم ہے اللہ کی کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہے، میرا یہ عذر ہے. اب جب کوئی ایک مسلمان قسم کھا لیتا ہے کسی بات پر، تو پھر دوسرا شخص جو سننے والا ہے اس کے مروت کے خلاف ہے کہ وہ کہے کہ نہیں تم جھوٹ بول رہے. اچھا قسم کھا لی، چلو بات ختم ہے، اب ہم کچھ نہیں کہتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بغیر قسم کھائے بھی جھوٹا بہانہ کرتا تھا تو آپ مان لیتے تھے، لیکن عام مسلمانوں کے لیے یہ ہوتا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ تم تو جھوٹے بہانے کر کے آئے ہو. اب اس پر انہوں نے قسموں کا اضافہ شروع کر دیا تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے ہمیں قسم کھائی ہے بھائی، اب بھی اعتبار نہیں ہے. تو اتخذوا ایمانہم جنتاً، انہوں نے اپنی قسموں کو ہی ڈھال بنا لیا ہے، اب کوئی اسے پوچھ گچھ نہیں کر سکتا. لوگ دل میں تو سمجھ رہے ہیں کیا ہے یہ، لیکن شرافت اور متانت اس کے تقاضے یہ ہیں کہ جس نے قسم اٹھا لی اب آپ اس کو اس کے منہ پہ جھوٹا نہ کہو. یہ دین کی تعلیمات، اس کو انہوں نے اپنے لیے شیلٹر بنا لیا ہے، جنہ ڈھال شیلٹر، اور اب یہ اور آگے سے آگے بڑھ رہی ہے. چنانچہ اس کے بعد اگلی سٹیج کیا آتی ہے، وہ یہ ہے کہ جب دیکھتے ہیں کہ دوسرے مسلمان ہیں، ایک کال آئی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بھاگے جا رہے ہیں کہ لپک کر جا رہے ہیں خوشی خوشی کہ پھر موقع ہے جہاد و قتال کا، پھر شہادت کا جو ہے ایک امکان پیدا ہوا ہے. ایک وہ طرز عمل ہے، ایک یہ ہے. چنانچہ اب انہیں ایسے مسلمان برے لگنے لگتے ہیں، ان کا یہ طرز عمل ان پر کھلتا ہے کہ یہ اتنی آگے بڑھ کر لبیک کہتے ہیں اور جان و مال کی قربانی کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تو دور کی بات ہے، اشارہ بھی کافی ہے ان کے لیے، اور ہم ہمیشہ پیچھے رہ جاتے ہیں، پیچھے بیٹھتے ہیں، تو ہمارا پیچھے بیٹھ رہنا زیادہ نمایاں ہو جاتا ہے، ایک کنٹراسٹ لوگوں کے سامنے آ جاتا ہے، اور اس سے ہماری پوزیشن اور زیادہ خراب ہو جاتی ہے. لہذا اب جو سچے اہل ایمان جو آگے بڑھ بڑھ کر دین کے ہر تقاضے کے لیے سب کچھ قربان کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، ان کے خلاف دلوں میں ایک بغض پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، نفرت پیدا ہونی شروع. یہ ہے، یہ فینیٹکس ہیں، یہ دیوانے ہیں، یہ عقل کے دشمن ہیں، انہیں اپنی کوئی پرواہ نہیں ہے، نہ انہیں اپنی پرواہ ہے، نہ اپنے گھر والوں کی پرواہ ہے، نہ اپنے اولاد کی پرواہ ہے، نہ اپنے مستقبل کی پرواہ ہے، اور دیکھو کیسے جا رہے ہیں یہ. اب یہ چیز جو ہے سچے مسلمانوں کے خلاف نفرت جو ہے وہ دل میں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے، اور پھر ساری ان کی جو ساز باز ہوتی ہے اور ان کا اگر وہ ایفینٹی محسوس کرتے ہیں، مینٹل ایفینٹی، تو ان سے جو اسلام دشمن قوتیں، اور یہ ہے اصل میں کلائمیکس، یہ وہ ہے کہ جس پر جا کر کہا جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر کر دیتا ہے، واپسی کا راستہ بند. تو اتخذوا ایمانہم جنتاً، انہوں نے اپنی قسموں ہی کو ڈھال بنا دیا ہے، اور اس کی آڑ میں یہ رک جاتے ہیں، بہانے بنا کر بیٹھ رہتے ہیں، جہاد و قتال کے اندر آگے نہیں نکلتے. انہم ساء ما کانوا یعملون، بہت ہی بری حرکتیں ہیں جو یہ کرتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ سے پہلے تک کسی کے بارے میں یہ نہیں کہا تھا کہ یہ فلاں شخص منافق ہے، تعین کے ساتھ نہیں کہا، کسی کا نام نہیں دیا. لیکن ایسے جو کردار تھے وہ خود بخود نمایاں ہوتے تھے، قرآن مجید کی ان تعلیمات کو سامنے دیکھتے ہوئے مسلمان خود ہی اندازہ کر لیتے تھے کہ کون کہاں کھڑا ہے، کوئی مشکل پیش نہیں آتی تھی. قریب کے رہنے والے تو جانتے ہیں نا کہ کیا رویہ ہے، کیا سوچ ہے، اور جو سوچ ذہن میں ہوتی ہے وہ کہیں نہ کہیں چھلک پڑتی. ان سچے اہل ایمان کے لیے کس قسم کے ریمارکس کیسے جا رہے ہیں؟ یہ تو فینیٹکس ہیں. اسی لیے سورہ بقرہ میں فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم بھی ایمان لاؤ ویسے جیسے کہ یہ ایمان لائے ہیں، یہ ابو بکر صدیق ہیں، حضرت عمر ہیں، عثمان ہیں، غنی ہیں، حضرت علی ہیں، اور یہ سارے اصحاب جو ہیں سابقون الاولون، مہاجرین بھی ہیں، انصار میں سے بھی ہیں، ان کی مانند ایمان لاؤ. قالوا انؤمن كما آمن السفهاء، کہتے ہیں کہ کیا ہم ان احمقوں کی طرح ایمان لائیں جنہیں اپنے مستقبل کی کوئی فکر نہیں ہے، جنہیں اپنے بنے بھلے اور برے کی کوئی تمیز نہیں ہے، معاذ اللہ، جنہیں اپنے گھر والوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے. حضرت ابوبکر صدیق سب کچھ لے کر آ گئے غزوہ تبوک پر، سارے گھر میں جھاڑو دے کر ہر چیز اٹھا کر لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی. تب منافقین کے نقطہ نظر تھے تو یہ بہت بڑی حماقت ہے، معاذ اللہ، کیا ہم ان کی طرح ایمان لائیں؟ یہ ہے وہ مرض، اور اس طریقے سے وہ ظاہر ہوتا ہے. ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا، یہ اس لیے ہے کہ یہ ایمان تو لائے تھے پھر انہوں نے کفر کیا. فطبع علی قلوبہم، اور پھر وہاں تک پہنچ گئے کہ پھر ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی ہے. فہم لا یفقہون، اب یہ سمجھنے سمجھانے سے رہ گئے ہیں. جب مہر کر دی جائے دل پر تو اب کوئی بات اثر کر ہی نہیں سکتی. یہ سمجھیے کہ دنیا ہی میں اللہ کی طرف سے سب سے بڑا عذاب ہے کہ کوئی شخص جو ہے اس سے توفیق سلب کر لی جائے. آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی اور آپ کی نصیحت بھی اس پر کوئی اثر نہ کرے. صرف بات اور نصیحت ہی نہیں، آپ کی دعا بھی ان کے لیے کہہ دیا گیا کہ اب آپ کی دعا بھی ان کے حق میں قبول نہیں ہوگی. یہ ہے جس انجام میں بد تک وہ پہنچے ہیں. تو ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا، اس میں ایک بات نوٹ کیجئے، عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ منافق وہ ہے جو پہلے دن سے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر جھوٹ موٹ کا اسلام لایا ہے، وہ پہلے دن سے ہی مومن نہیں ہے بلکہ سازش کے تحت اسلام میں داخل ہو گیا. عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ جو بھی منافقین کا تذکرہ ہے وہ سیرت کی کتابوں میں ہے، قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، تو وہ شاید اس نوع کے لوگ تھے. ایسے لوگ بھی تھے جو پہلے دن سے بھیس بدل کر اسلام لائے تھے اور حقیقتاً مومن نہیں ہوئے تھے، لیکن وہ تعداد میں بہت کم تھی، اور قرآن مجید نے اس سازش کا بھی پول کھول دیا تھا. سورہ آل عمران میں ان کا ذکر ہے، اور وہاں صاحب کہا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ایمان لاؤ صبح کے وقت، آمنو باللذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار. وقال طائفۃ من اہل الکتاب، اور خاص طور پر یہ سازش یہود نے کی تھی. یہودیوں نے جب دیکھا کہ اسلام کی ساکھ بڑھ رہی ہے اور مسلمانوں کی یہ شہرت کہ کسی مسلمان کے جو ہے وہ قیمہ کر دیا جائے اس کو پرسیکیوٹ کرتے ہوئے، تب بھی وہ اسلام کو نہیں چھوڑتا، واپس اپنے مشرکانہ دین میں واپس نہیں لوٹتا، چاہے اس کے ساتھ جو مرضی سلوک کرو، ایمان اتنا پختہ کر دیتا ہے اسے. اب یہ ساکھ ایسی تھی کہ یہودیوں کے لیے تو بڑی ناگوار تھی. اسلام کے حوالے سے جو بھی پازیٹو باتیں تھیں یہودی اس کے اپنے حوالے سے ایک چیلنج سمجھتے تھے کہ تو ان کے لیے نفرت اور بڑھتی تھی، سازش کی. وقال طائفۃ من اہل الکتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار، اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے یہ آپس میں طے کیا کہ ایمان لے آؤ اس چیز پر کہ جو نازل کی گئی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس کو یہ اہل ایمان مانتے ہیں، قرآن پر، حضور پر ایمان لے آؤ، وجہ النہار صبح کے وقت، وکفروا آخرہ، اور رات دن کے آخری حصے میں یعنی شام کے وقت پھر کفر کے اندر آ جاؤ، اعلان کر دو کہ ہم اسلام چھوڑ کر واپس اپنے مذہب میں جا رہے ہیں، ہم انکار کرتے ہیں اس مذہب کا، ہم تو آئے تھے کہ یہ کوئی بہت عالم جو ہے وہ دین ہے اور یہاں کے لوگ بہت اعلیٰ ہیں، ہم نے دیکھ لیا، ہم تو مایوس ہو کر واپس لوٹ آئے ہیں. یہ ایک سازش تھی. لعلہم یرجعون، تاکہ اور لوگ بھی ہماری دیکھا دیکھی واپس آئیں, پلٹیں, وہ بھی اسلام کو چھوڑ کر اپنے سابقہ مذہب کی طرف لوٹ آئیں, شاید ایسا ہو جائے. وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ, ساتھ ہی ایسے لوگوں کو تاکید کر دیتے تھے کہ سچ مچ کا ایمان نہ لے آنا کہیں. یہ جو وقت صبح سے شام تک کا, اس میں بھی اپنے دین پر ڈٹے رہنا. وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ, یہ بھی احتیاطاً ان کو تاکید کر دیتے تھے کہ کہیں واقعی سچ مچ کے مسلمان نہ ہو جانا. تو یہ ایک طبقہ تھا, بہت مختصر تھا, یہ گویا اس کے ایمان ایک وقت کے لیے بھی نصیب ہی نہیں ہوا. سورہ مائدہ میں ایسے لوگوں کے لیے فرمایا کہ وہ داخل بھی کفر کے ساتھ ہوئے تھے, نکلے بھی کفر کے ساتھ. لیکن یہاں جن کا ذکر ہو رہا ہے, یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام لائے تھے, جو ایمان لائے تھے, اسلام کی حقانیت کو دیکھ کر, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھ کر, آپ کے کردار کو دیکھ کر, قرآن کی عظمت کے آگے انہوں نے سر جھکایا تھا. لیکن اس کے بعد اب تقاضا کیا تھا ایمان لانے کے بعد, کہ ہر معاملے میں اللہ اور رسول کا حکم مانو, لوجیکل تقاضا جیسے میں نے عرض کیا, واطیع اللہ و رسول ہوں ان کو تو مومنین, اگر واقعی اللہ کو رب مانا ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانا ہے, تو ان کی اطاعت کرو ہر معاملے میں, ورنہ تمہارا یہ ایمان لانا بے معنی ہے. رب مان لیا ہے تو ہر معاملے میں بات بھی مانو. تو چنانچہ جب یہ مطالبہ سامنے آتا تھا, اور اب آگے مشکلات آ رہی ہیں, تقاضے ایک سے ایک کٹھن آ رہے ہیں, مشکل مراحل سامنے آ رہے ہیں, اب قدم پیچھے ہٹنے لگے. زبان سے کلمے کا ورد جاری ہے, اندر سے جو ہے پسپائی ہو رہی ہے. تو وہ اندر کی پسپائی کو یہاں کہا گیا ثم کفروا, ایمان لائے تھے لیکن اندر ہی اندر انہوں نے واپس کفر کی طرف پسپائی اختیار کرنا شروع کر دی. یہی مضمون سورہ نساء میں جو آیا ہے وہ اور تفصیل سے آیا, ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا. بڑا عجیب مقام ہے, اس لیے کہ وہ ایمان تو لائے تھے لیکن پھر پسپائی انہوں نے اختیار کی, کفر کی طرف چلے گئے. ثم آمنوا, پھر ایمان لائے. یہ پھر ایمان لائے کیسے؟ یہ نہیں کہ تجدید ایمان کے لیے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے, نہیں, دوستوں نے سمجھایا, خود ضمیر نے ملامت کی کہ دیکھو بھائی یہ تقاضا ہے, یہ اللہ کا فرمان ہے, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دین کا تقاضا سامنے آیا ہے اور میں پیچھے ہٹ رہا ہوں, تو پھر دوسروں کے ہمت بدھانے سے پھر آگے بڑھے, چلو چلتے ہیں اسی راستے پر, دین کے رستے پر, پھر قدم آگے بڑھائے. لیکن پھر آگے کوئی رکاوٹ آ گئی, پھر کوئی مشکل مرحلہ آ گیا, کوئی سخت آزمائش آ گئی, اب پھر قدم ٹھٹک کے رہ گئے. تو ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا, یہ پروسیس اندر چلتا رہتا ہے, یہاں تک کہ بالآخر وہ طے کر لیتے ہیں کہ نہیں, اب ہم نے اس طرف جانا ہی نہیں ہے. اور یہی منافق قد قد کا رستہ اور اسلام دشمنی کے رستے پر وہ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. اور اس آیت کو پڑھتے ہوئے مجھے وہ کیفیت یاد آتی ہے کہ اگر کوئی شخص سمندر میں ڈوب رہا ہو تو ایک وقت دفعہ ابھرے گا, پھر جائے گا نیچے, پھر کوشش کر کے ابھرے گا, اور پھر تیسری چوتھی مرتبہ وہ غرق ہو جائے. تو آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا فتبع علی قلوبہم, یہاں تک کہ پھر وہ وقت آتا ہے کہ اللہ ان کے دلوں پر مہر کر دیتا. فہم لا یفقہون, اب وہ کوئی بات سمجھنے کے قابل نہیں رہے. یہ سورہ منافقون کا جو بیان تھا وہ تو یہی پر اس کو روک رہا ہوں, وقت بھی ہو گیا ہے, حالات حاضرہ کے حوالے سے چند منٹ لوں گا. دو چیزیں اس وقت زیادہ اہم ہیں کہ جو ہمارے لیے تشویش کا باعث ہیں یا ہونی چاہیے. پہلے تو پاک بھارت کشیدگی جو اب تازہ بھارتی جارحیت جو ہوئی ہے اور جس ڈٹائی کے ساتھ اب کی جا رہی ہے, تو یوں سمجھیے کہ نریندر مودی کا جو اصل میں جو اندر کا انسان ہے, جو اسلام دشمنی اور پاکستان دشمنی جو اس کے اندر ریشے ریشے میں ہے, اس کا اظہار کھل کر سامنے ہونے لگا ہے. اور یہ اور ڈٹائی جو ہے وہاں پر بہت زیادہ ہو رہی ہے کہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے, نہ صرف یہ ہے کہ وہ ایک تو کشمیر کا وہ علاقہ ہے ایل او ایس، لیکن یہ کہ خاص طور پر یہ تو سیالکوٹ باؤنڈری کے اوپر جو ہے وہاں پر اس کی خلاف ورزی کر کے یہ آگے بڑھ کر آگے ہیں. اور پھر یہ کہا جا رہا ہے، وزیر دفاع کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی. یہ جھٹائی ہے ہر درجے کی. اور ہماری طرف سے ہمارے وزیر دفاع، نام کے وزیر دفاع جو ہیں، وہ ایک جواباً ڈھیلا سا سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں، یا پھر شہباز شریف صاحب نے کوئی سٹیٹمنٹ دے دیا، لیکن ہیڈ آف دا سٹیٹ شریف نواز شریف صاحب کی طرف سے کوئی دو ٹوک بیان اس کے حوالے سے اب تک کم سے کم میرے سامنے تو نہیں آیا، اس کی تردید اور مذمت کے اندر جو ہونی چاہیے. اسی طرح دوسرا معاملہ جو ہے وہ یہ ڈرون حملے دوبارہ شروع ہو گئے ہیں، اور اب تقریباً روزانہ ہو رہے ہیں، اور بلکہ شاید ایک دن میں دو بھی ہوئے ہیں. اب یہ ہماری ہی غیرت کے لیے ایک تازیانہ ہے. میں نے آپ کو شاید پہلے بتایا تھا کہ عمران خان کچھ عرصے پہلے، چند مہینے پہلے کی بات ہے، انڈیا گئے تھے، اور وہاں راہول گاندھی سے ملاقات ان کی ہوئی ہے، جو غالباً سنجے کا بیٹا ہے یا دوسرے کا بیٹا ہے، وہ بہرحال گاندھی کا پوتا، راہول گاندھی، اندرا گاندھی کا پوتا. اور اس نے دو باتیں کہی ہیں اس وقت عمران کو ذلیل کرنے کے لیے. اصل میں عمران کو ذلیل نہیں کیا گیا، پاکستانی قوم کو ذلیل کیا. انہوں نے کہا کہ بھائی تمہارا بڑا جگرا ہے، بڑی ہمت ہے تمہارے اندر، کہ تم اپنی ٹیریٹری کے اوپر جو ہے باہر سے آئے ہوئے ڈرون حملے قبول کرتے ہو، برداشت کرتے ہو. کوئی ایک ڈرون اگر ہماری سرحد کے اندر کبھی داخل ہوا تو کوئی امکان نہیں ہے کہ وہ واپس جا سکے. یہ تم لوگوں کے بڑا جگرا ہے. تو اب وہ جگرا ہمارا اور بڑھتا چلا جا رہا ہے، ڈرون حملے اور ہو رہے ہیں، کوئی تردیدی بیان، کوئی مذمتی بیان نہیں. شمالی وزیرستان پر آپریشن ہم نے کر لیا، وہ بھی امریکہ کے دباؤ پہ کیا ہے. ہمیشہ سے امریکہ ہی کہتا تھا کرو 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 کرو، آج سے تو نہیں کہہ رہا، تو پچھلے چار پانچ سال سے کہہ رہا ہے. آپریشن ہم نے کر دیا، لیکن یہ ہے کہ وہاں سے اب ساتھ ساتھ ڈرون حملے بھی جو ہیں وہ ہو رہے ہیں، اور کوئی تردیدی اور مذمتی بیان نہیں آ رہا. یہ ہے صورتحال کے جو کہا جاتا ہے کہ نزلہ جو ہے وہ عضو ضعیف پر ہی گرتا ہے. دو طرف سے ہم پر حملہ ہو رہا ہے اس وقت، بھارتی جارحیت اور امریکی جارحیت، اس کے اندر بھی اضافہ ہے. شاید انہیں نظر آ رہا ہے کہ قوم جو ہے وہ تو آپس میں الجھی ہوئی ہے، وہ تو باہم گریبان، دست و گریبان ہے. ہر طرف سے جو ہے وہ ایک افراتفری کی کیفیت ہے، انتشار کی کیفیت ہے. چنانچہ لگے ہاتھوں جو ہے وہ بھی اپنا، جسے کہتے ہیں کہ بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے والی بات، کہ جو اسلام دشمن فورسز ہیں وہ بھی اب زیادہ ایکٹیو ہو گئی ہیں پاکستان کے خلاف. اور میں تو پھر وہی بات کہوں گا جو ہمیشہ کہتا ہوں کہ سارا مسئلہ، اصل مسئلہ کیا ہے، قصور ہمارا اپنا ہے. اب امریکہ کی جنگ میں ہم کودے ہیں، اور یہ سارے مسائل اس کے بعد سے پیدا ہوئے ہیں. اس کو ہم نے، جو اسلام کے خلاف ان کی وار تھی، وار آن ٹیرر، ٹوٹل اسلام کے خلاف، اس وار آن ٹیرر میں ہم فرنٹ لائن الائی بن کر، اور پھر ہم نے جو کردار ادا کیا ہے، یعنی اس سے پہلے ہی ہمارا جرم کم نہیں تھا کہ ہم نے اس ملک کے اندر اللہ کے دین کو قائم اور نافذ نہیں کیا، شریعت کو نافذ نہیں کیا، اوپر سے یہ بھی جو ہے اضافی جو کیا ہے. تو اس وقت ہم اللہ کے عذاب کی زد میں ہیں. کوئی عمران، کوئی قادری، کوئی نواز شریف معاملات کو ٹھیک نہیں کر سکتا. ہم خود ٹھیک کر سکتے ہیں اگر ہم اپنا قبلہ درست کر لیں، قوم اپنا قبلہ درست کرے. ورنہ جتنے ہم ضعیف ہو رہے ہیں تو گد تو آ رہے ہیں، ادھر ادھر سے منڈلاتے ہوئے آ رہے ہیں، اور ہم کمزور سے کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں. نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ لیکن یہ بھی وہ ہے کہ جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے، ایک فریق جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے یہ کامیابی حاصل کرنی، دوسرا کہہ رہا ہے ہم نے یہ کامیابی حاصل کرنی. حقیقت کے اعتبار سے پاکستان کی جڑیں کھو دی جا رہی ہیں، بہرحال اللہ تعالیٰ ہی ہمیں اور ہمارے جو بھی اس وقت جن کے ہاتھوں میں حکومت اور اختیارات ہیں اور جو اس وقت ملکی سیاست کے اندر اور ایکٹیو پارٹ پلے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں صحیح رستے پر چلنے اور صحیح سوچ عطا فرمائے، اور ہم سب عوام کو بھی صحیح رخ پر آنے کی توفیق عطا فرمائے.